السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 185. ٹاپک اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, کیا غم اور ندامت اللہ کی صفات ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ قرآن میں دو تین الفاظ آئے ہیں, اسقطا کا لفظ آتا ہے الف سین خا تو, اسفونا کا لفظ آتا ہے الف سین فا واو نون الف, انتقمنا کا لفظ آتا ہے نون تا قاف میم نون. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اسفا, جیسے اس کے معنی ہے کسی ایسی گزشتہ چیز پر غم اور ندامت جس کا ازالہ کرنا نادم کے بس میں نہ ہو, تو کیا اللہ تعالیٰ کو غم اور ندامت سے متصف قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو جی نہیں. عربی زبان میں اسفہ کے دو معنی ہوتے ہیں, جیسے کہ جو باطل عقائد والے لوگ ہیں, جو غلط فرقہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ہر صفات کا ہی انکار کر دیتا ہے, تو وہ لوگ کہتے کہ بھلا کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا ناراض ہو سکتا ہے, یا کہ اللہ تعالیٰ کو غم اور ندامت ہو سکتی ہے, بلا پھر تو لہٰذا وہ سبھی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو غم اور ندامت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں فلما اسفونا انتقمنا منہم, سورۃ زخرف آیت نمبر 55, تو یہاں پر دراصل غضب کے معنی میں آئے ہیں. اسفہ کے معنی غم کے ہوتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا اسفہ علی یوسف وبیدت عیناہ من الحزن, ہائے افسوس یوسف کے گم ہونے پر اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں. یہ یعقوب علیہ السلام کے لیے تھا. تو اسفہ کا جو معنی ہے اس کا اطلاق غضب پر بھی ہوتا ہے, دو معنی ہوتے ہیں. لہذا کہا جاتا ہے, عربی زبان کا مقولہ ہے, اسف علیہ یا اسفہ, یعنی غضب پر غضب, ٹھیک ہے, وہ اس پر ناراض ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے پہلا جو معنی ہے ندامت اور غم, وہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنا وصف خود بیان کیا ہے کہ فلما اسفونا انتقمنا منہم, کہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. تو یہاں اسفونا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جو معنی آئیں گے اس میں, وہ کیا ہے؟ ناراض ہونے کے, غضبناک ہونے کے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوا لہٰذا ان سے انتقام لیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا ذکر ہے, غضب اور انتقام, اور یہ اس لیے ہے کہ جو بھی بندے اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے تو وہ ناراض ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے, جیسے ہم نے راضی ہونے کے بارے میں پڑھا تھا. تو اسفونا انتقمنا, تو جو اشریہ فرقہ ہے یا اور بھی کچھ لوگ جو اہل تعطیل ہے, جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دیتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ سخط اور غضب سے مراد انتقام یا ارادہ انتقام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہو سکتے. وہ غضب کی تفسیر انتقام یا ارادہ انتقام کے ساتھ کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ غضب کی تفسیر یا تو ایسے مفعول سے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ہو, اور وہ ہے انتقام یا ارادہ, کیونکہ وہ اس کا اقرار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھلا اللہ تعالیٰ کیسے, یعنی انتقام تو غلط چیز ہے, تو انتقام کیسے لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صفات ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ. لیکن نہیں, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو پاور ہے, جو اس کی قدرت کاملہ ہے, تو یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صفات ہیں جبھی تو اپنے بندوں سے انتقام لیتا ہے. انتقام مطلب دشمنوں سے, جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم راضی ہونے کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو پھر ناراض ہونے کو بھی ماننا پڑے گا نا, کیونکہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کیونکہ سزا کن کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو اس کے نافرمان بندے ہوتے ہیں. تو اس بات کو ماننا بھی پھر ضروری ہے. تو یہاں پر پھر وہ جو باطل فرقے ہیں ان کی تردید ہو جاتی ہے, ان کا ریجیکشن ہو جاتا ہے, اور یہاں پر اسفونا کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا لہٰذا ان سے انتقام لیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں کہ ولکن کرے اللہم بیاسہم فثبتہم, مگر اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو انہیں روک دیا. یہ جو منافقین ہوا کرتے تھے رسول اکرم کے زمانے میں, کیونکہ اس وقت تو آیتیں نازل ہو رہی تھی, اب تو قرآن نازل ہونا بند ہو چکا, تو منافقین دراصل جنگ میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے. اور یہ کس وجہ سے تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا؟ کیونکہ وہ مخلص ہی نہیں تھے, ان کے اندر اخلاص نہیں تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ سے دور ہی رکھا. اور ویسے بھی اگر وہ جاتے بھی رسول اللہ کے سر جہاد میں تو فتنہ اور فساد ہی پیدا کرتے. جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ نکل بھی پڑتے تو تم کو آگے نہ بڑھاتے بلکہ الٹا تمہارے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرتے. تو جب وہ غیر مخلص بھی تھے اور فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے بھی, تو چونکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا اور شرک کو بھی پسند نہیں کرتا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو پسند ہی نہیں کیا اور ان کی ہمتیں جہاد کے لیے جواب دے گئیں, یعنی وہ نہیں اٹھ سکے, اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے تھے کہ دیکھو فلاں بھی تو نہیں جا رہا ہے, جیسے جو معذور تھے, جو لولے تھے, لنگڑے تھے, جو بوڑھے تھے, تو منافقوں نے کیا کہا ان کو دیکھ کر, کہا کہ دیکھو وہ بھی تو نہیں جا رہے ہیں لہٰذا ہم بھی نہیں جائیں گے, جبکہ وہ لوگ معذور تھے. اور جب رسول اکرم سفر سے واپس آئیں گے تو ہم معذرت کر لیں گے, یہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے, یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. تو یعنی اس آیت میں کیا, دراصل اللہ تعالیٰ کی کراہت کا ثبوت دیا گیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا جانا. تو کیا اللہ تعالیٰ ناپسند بھی کرتا ہے؟ تو ہاں بالکل ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ, جیسے کہ سورہ اسراء میں ہے, کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, اس کی یہ ساری کی ساری برائی تیرے رب کے ہاں غیر پسندیدہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے, ثبوت دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چیزیں ناپسند بھی ہوتی ہیں, وہ چیزوں کو ناپسند بھی کرتا ہے. جیسے رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے قیل و قال کو ناپسند کرتا ہے, یعنی حجت بازی کو, زبردستی تم بال کی کھال نکالو اس بات کو ناپسند کرتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی عمل کو بھی ناپسند کر سکتا ہے, جیسے کہ ولیکن کرہ اللہ بعصاہم, اس میں ہے کہ قرآنی آیت ایک اور ہمیں سبوت دیتی کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, اس کی سب برائیاں تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ جب کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتے کہ میں فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہوں, تو بھی اسے ناپسند کر. پہلی حدیث صحیح مسلم کی تھی اور یہ صحیح بخاری کی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ناپسند بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی ناپسند کرتا ہے, کسی عمل کو بھی ناپسند کرتا ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے, یہ اللہ کے یہاں یہ بات بہت بڑی ناراضی کی ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. سنیے آپ لوگوں نے آیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے, ہے نا؟ سنیے ہوں گی بارہا, یعنی جب آپ کسی دوسروں کو آپ اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے, تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ جھوٹی بات کر رہے ہیں اور لوگوں سے ڈرتے ہوئے انہیں ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یا پھر آپ اپنے آپ کو اس سے برتر خیال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو اچھی بات کا حکم دیتے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے, لوگوں کو تو اس سے روکتے مگر خود عمل نہیں کرتے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. تو جو مقتا کا لفظ آیا ہے کہ انتہائی قبیح ہے, یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ تم دوسروں کو تو حکم دو اچھائی کا اور خود نہ کرو. تو خبردار کیا گیا انسان کو کہ خود کو تو بری ذمہ سمجھے اور دوسروں کو تلقین کرتا پھرے, ہے نا؟ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی, اگر اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, یا اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے, اسف ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ندامت کرتے ہیں, نعوذ باللہ, اس کو ندامت کی کیا ضرورت ہے, وہ تو کامل قدرت کا مالک ہے, وہ غضبناک ہوتا ہے اپنے بندوں پر, ٹھیک ہے, خفا ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. کس بنا پر خفا ہوتا ہے؟ جب بندے اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں, ہے نا؟ جب وہ راضی ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے. یعنی اب یہاں پر یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, پھر اب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ مقتا کا جو لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, یا وہ کراہت کرتے ہیں, مکروہ کا لفظ آیا ہے, یا اسفہ کا لفظ آیا ہے, کہ اسفونا جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, جو اسفہ کی ہم نے معنی پڑھے, اسفونا انتقمنا, کہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا, خفا کر دیا, تو ہم نے ان سے انتقام لیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کس معنوں میں آئے گا؟ اسفونا ندامت میں نہیں آئے گا, بلکہ غضبناک ہونے پر آئے گا, خفا ہونے پر آئے گا, جی, بندوں کی نافرمانی پر. پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان سے اس چیز کا بدلہ لیتا ہے, یعنی ان کو ویسی جزا دیتا ہے جیسے انہوں نے عمل کیے ہیں. اب یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھیں گے, مجی اور اتیان پر مشتمل آیت, یعنی اللہ تعالیٰ کا آنا, جیسے وجی یوم عظیم بھی جہنم, جہنم اس دن لا کر رکھ دی جائے گی, وجہ اور ابو کا, اور تیرا رب آ چکا ہوگا, آ جائے گا فرشتوں کے ساتھ. اور آتا کا لفظ بھی آتا ہے, اتیان اسی سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ کا آنا یہ کیا ہے؟ جو کچھ فرقے ہیں باطل فرقے, جیسے جو اہل تعطیل ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دیتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں ہے, وہ لوگ ہوں یا اور بھی دوسرے لوگ جو باطل فرقے ہیں, تو وہ کہتے کہ بھلا رب کیسے آ سکتا ہے؟ تو ابھی کہ رب کا آنا یہ تو یقینی ہے, لیکن وہ کیسے آئے گا, کس فارم میں آئے گا وہ ہمیں نہیں معلوم. تو جو اہل سنہ والجماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا تو ثابت ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اپنے کلام میں فرما رہا ہے, اس بات کا ثبوت اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے, اور اس کو نص قرآنی کہتے ہیں, نون سواد نص قرآنی. جب قرآنی نص سے ثابت ہے کوئی بات تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ سب سے بڑا ثبوت ہے یہ دلیل کے لیے. ٹھیک ہے, تو جب اللہ تعالیٰ خود اس بات فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا, جیسے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. وہ نہیں انتظار کرتے مگر صرف یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے بھی, اور کام کو تمام کر دیا جائے. حل یہاں پر استفہام یعنی نفی کے معنوں میں ہے, یعنی کیا وہ انتظار نہیں کرتے؟ تو جب بھی اس طرح سے آئے گا تو اس لیے ہوگا کہ جیسے رسول اکرم نے فرمایا کہ حل انت الاسود, یعنی ما انت تو نہیں ہے. تو اس جگہ ينظرون ينتظرون کے معنی میں ہے کہ وہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آ جائے, ایسا تم چاہتے ہو, تو اللہ کے لیے یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے. لیکن تم انتظار کرو, ایسا ہوگا, اور یہ قیامت کے دن ہوگا. فی ظلل یعنی سائے میں, یعنی ایسی چیزوں نے اللہ تعالیٰ کو گھیر رکھا ہوگا, حالانکہ مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز اسے گھیر نہیں سکتا. قیامت کے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تشقق السماء بالغمام, اس دن آسمان بادلوں پر سے پھٹ جائے گا. فی ظلل من الغمام, علماء فرماتے ہیں غمام کا معنی ہے سفید رنگ کے بادل. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا جب احسان جتایا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ فرمایا. تو سفید بادل جو فضا کو روشن کر دیتے ہوں, منور کر دیتے ہوں, جبکہ جو بلیک بادل ہوں گے اس سے کیا ہوگا؟ اور الٹا اندھیرا چھا جائے گا. تو جس خوبصورت منظر ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ یعنی روشنی کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی, اور فرشتے بھی ساتھ ہوں گے. تو قیامت کے دن فرشتے زمین پر اتریں گے, اور بعض یعنی صحابہ کے قول سے یہ بات ثابت ہے, یعنی حدیث نہیں ہے, صحابہ کا قول ہے, اثر کہتے ہیں اس کو, اثر الف سارا اثر. تو اثر سے ثابت ہے کہ پہلے جو آسمان دنیا والے فرشتے ہیں وہ اتریں گے, پھر دوسرے آسمان والے, پھر تیسرے آسمان والے, اور پھر چوتھے, اور پھر ساتویں تک اس طرح سے, اور وہ لوگوں کو گھیر لیں گے. تو قیامت کے دن کا ایک خوفناک منظر ہوگا, جس سے اللہ تعالیٰ ان جھٹلانے والوں کو یہاں خبردار کر رہے ہیں, وارن کر رہے ہیں, کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک, سورہ انعام کی آیت ہے, کہ وہ نہیں انتظار کرتے مگر صرف اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, یا تیرے رب خود آ جائے, یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. تو هل ينظرون وہی ہے جو پیچھے کہا جا چکا, کہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں, انتظار نہیں کرتے, یہ ایسا تو ہونے ہی والا ہے. اور روحیں قبض کرنے کے لیے ویسے بھی فرشتے آتے ہی رہتے ہیں, آپ معلوم ہی ہوگا جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں سورہ انفال میں ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اگر آپ کو منظر دیکھیں جب فرشتے کافروں کو فوت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی روحیں نکال رہے ہوتے ہیں, وہ مار رہے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر, اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں روحیں قبض کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی ایسی ہوگا کہ جوگ در جوگ فرشتے اتریں گے اور سب کی روحیں قبض کر لیں گے. اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ سب کب ہوگا, قیامت کی نشانی کب قائم ہوگی, جب سورج مشرق کی بجائے کہاں سے نکلے گا, مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تو توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک یعنی سورج مشرق سے نہیں نکلے, اس کے پہلے پہلے تک توبہ قبول ہوگی, اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اصل میں بتانا مقصود یہ ہے کہ آخر وقت میں تو انسان مان ہی لیتا ہے, یعنی جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے, موت کے فرشتوں کو, تو جب وہ توبہ کرتا ہے, لیکن اس وقت کی توبہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. اور یہاں پر ان لوگوں کا جھٹلانا بھی ہے جو توبہ ہی نہیں کرتے, اور کہتے کہ دیکھیں گے آخری عمر میں توبہ کر لیں گے. تو کس نے دیکھا کہ آخری وقت میں آپ کو توبہ کی توفیق ملے نہ ملے. پھر جو اللہ تعالیٰ کے آنے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کا آنا, ہم اسی کا ثبوت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئے گا, ہے نا, یا اس کا اتیان, اور اس کا یعنی جو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے آنے کے لیے استعمال کیا ہے, جاء کا لفظ ہے اور آتا کا لفظ ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا, یقینا جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی, یعنی اس کو بالکل کوٹ دیا جائے گا زمین کو, اور خود تیرا رب اور فرشتے صف در صف ہو کر آ جائیں گے. یہاں پر بھی کلا وارننگ کے معنوں میں ہے, تنبیہ کی گئی ہے, یعنی دکا یعنی اس کی جو عظمت بتائی جا رہی ہے, یعنی اتنا بڑا وہ سانحہ ہوگا تاکید کے لیے لائے گئے ہیں یہ تاسس کے لیے کہ بار بار زمین کو کوٹ دیا جائے گا جس سے وہ بالکل ایک ہموار زمین کی طرح ہموار چٹیل میدان ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ زمین کو اس قدر چٹیل بنا دیا جائے گا, ہر چیز اس طرح سے کوٹ دی جائے گی زمین, ایسا اس کے اوپر کچھ چیز اس کو حکم ہوگا چلا دی جائے گی کہ جس سے بالکل وہ ہموار ہو جائے گی. جیسے سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اسے ایک ہموار زمین کی طرح چھوڑ دے گا, تو اس میں نہ کوئی پستی دیکھے گا اور نہ بلندی, نہیں کچھ بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی زمین میں. اور جیسے وہ روٹی کا ذکر آتا ہے نا حدیث میں کہ بالکل روٹی کی طرح ہو جائے گی زمین, تو یہاں پر وجہ ربو کا اور خود تیرا رب آئے گا انہیں قیامت کے دن جب زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور لوگوں کو میدان حشر میں اکٹھا کر دیا جائے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے خود آئے گا. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا ثابت ہے اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے, یعنی آسمان دنیا سے اتریں گے, پھر سیکنڈ آسمان سے, پھر تھرڈ آسمان سے. اور جس دن آسمان ایک بادل پر سے پھٹے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے جیسے کہ اتارا جانا, تو بار بار ہم کو ذکر ملتا ہے قرآن میں ثبوت ملتا ہے کہ فرشتے بھی اتارے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خود آئے گا, لیکن کیسے آئے گا وہ ہم نہیں جانتے, اس کی کیفیت کیا ہے مجہول ہے, لیکن آنا ثابت ہے. اور تنشق کا جو لفظ آتا ہے یہ بہت ہی بلیغ ہے اصل میں, اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ پھٹنا, جیسے بادل دھوئے کی طرح اٹھے گا اور پھر آہستہ آہستہ پھیل جائے گا. آسمان کا بادل کے ساتھ پھٹنا ایسے ہی جیسے کہا جاتا ہے زمین نباتات کے ساتھ پھٹ گئی, جب کوئی چیز گرو ہوتی ہے زمین سے تو کیسے پھٹتی ہے زمین, تو ایسے ہی آسمان بھی پھٹے گا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی آمد کے لیے یہ آسمان پھٹے گا یا دھیرے دھیرے ہٹے گا. تو یہ چار آیت آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے مجھے یعنی اس کا آنا اور اتیان اس کے ثبوت کے لیے یہاں پر لائے ہیں. تو اہل سنہ والجماعت جو صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس آئے گا, اور یہ اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے لیے خود اس بات کا قرآن میں ثبوت دیا ہے, اور جس کی بات سب سے سچی اور خوبصورت ہوتی ہے, یعنی قرآن کی بات کیا سب سے سچی ہے, اور اللہ کا کلام ہی علم اور صدق اور بیان اور ارادے کی کامل ترین صورت پر مشتمل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حق واضح کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا ثابت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی آمد کی کیفیت کا علم ہے, یعنی کیا ہم وہ کیفیت بتا سکتے ہیں کہ کیسے آئے گا اللہ تعالیٰ؟ تو نہیں, ہمیں علم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آمد کے بارے میں تو بتایا ہے کہ وہ آئے گا, مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسے آئے گا. اور یہ کیفیت ہمیں صرف مشاہدے سے نہیں مل سکتی, ہمیں صرف خبر سے پتہ چلا ہے, ہمیں خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آئے گا. تو اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں اور ہمارا یقین اور ایمان بھی ہے, لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو, لہٰذا ہم بالکل لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے. ہم ناواقف ہیں لیکن اس کی صفات سے تو ہم واقف ہیں. تو ذات موجود ہے اور حقیقتاً موجود ہے, ہم ذات سے بھی آگاہ ہیں لیکن ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی آمد سے یعنی آنے سے بھی ہم واقف ہیں, معلوم ہے ہم کو, لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے, اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. تو اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً آئے گا اور اپنے شایان شان کیفیت میں آئے گا, مگر وہ کیفیت ہمارے لیے غیر معلوم ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو معطلا ہے یعنی جو اہل تعطیل ہیں, جو اہل تحریف ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے اور اختلاف کرتے ہیں, تو ان کا یہاں رد ہوتا ہے اصل میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آمد نہیں ہوگی, نعوذ باللہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آمد کے بارے میں یقین کریں تو اس کی وجہ سے پھر اس کو جسم ثابت ہوتا ہے, ہر جسم متماثل ہوا کرتے ہیں, جسم ایک دوسرے کے جیسے ہوتے ہیں پھر تو انسانوں کے جیسے, نعوذ باللہ. لیکن یہ ان کا دعویٰ باطل ہے, کیونکہ اس کو نص کے یعنی قرآن کی نص کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ وہ آئے گا تو وہ آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, لیکن کیسے آئے گا وہ ہم نہیں بتا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے کہ لیس کمثل شیء, اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے, اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم انسانوں سے تشبیہ نہیں دے سکتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو. تو نص یہاں پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا ثابت ہے, لیکن وہ اس کی شائع نشان کیفیت کے حساب سے آئے گا, ہم کوئی اس طرح سے ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ ایسے اور ایسے ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے تمثیل لازم آتی ہے, یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے لیے مثال ثابت ہوتی ہے. تو نہیں, یہ غلط ہے. آنے آنے میں بھی فرق ہوتا ہے. دیکھیں آپ, دیکھیں کہ انسانوں کے آنے میں بھی فرق ہوتا ہے مخلوق میں خود. ایک بوڑھا شخص لکڑی ٹیکتے ہوئے آ رہا ہے, وہ الگ چال چلتے ہوئے آئے گا. اس کے مقابلے میں ایک ہٹا کٹا صحت مند تندرست جو آئے گا نوجوان, وہ الگ چال چلتے ہوئے آئے گا. کوئی صحت مند اور چست انسان کی چال الگ ہو سکتی ہے, کوئی بڑا حکمران جب آتا ہے تو اس کے آنے کی کیفیت الگ ہوگی. جب کوئی عزت والا شخص آتا ہے، کوئی شہرت والا، کوئی، آپ دیکھیں زمانے میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ ان کو عزتیں ملی ہوئی ہے، تو ایک عام شخص آ رہا ہے تو اس کے آنے میں اور ایک خاص شہرت یافتہ شخص کے آنے میں بہت فرق ہوگا، ایک دوسرے کی مثال اس سے ثابت نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس کے شائع شان ہے۔ تو جو معطلہ قرآن آیت وجہ اور ابو کا تیرے رب آئے گا اور اس جیسی دوسری آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے تیرے رب کا حکم آئے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے آنے کے بارے میں انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ اللہ کا حکم آتا ہی ہے، بس تم اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ تعالیٰ خود نہیں آئے گا، کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ اللہ کا حکم آنے والا ہے، تم جلدی نہ کرو، یعنی حکم مطلب اس کا کوئی بھی حکم، چاہے وہ قیامت بھی ہو سکتی ہے یا کچھ اور عذاب بھی ہو سکتا ہے اس کے نافرمان بندوں پر، اور اللہ تعالیٰ کا خود آنا دونوں الگ الگ الفاظ سے قرآن میں خود ثابت ہیں۔ تو ہم کیسے ایک چیز کو دوسرے معنی پر چپکا سکتے ہیں؟ نہیں چپکا سکتے۔ جب الفاظ کے واضح معنی ہم کو نظر آ رہے ہیں تو پھر ہم کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک، کہ وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کا کہ اس کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرا رب خود آ جائے، تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فعسى الله ان یاتی بالفتح او امر من عندي، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے کوئی فتح یا حکم اپنے پاس، یعنی جو معطلہ ہے، جو اہل تعطیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم آئے گا، یہ بھی آیت ہم کو بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، فتح اور نصرت کا جو وعدہ ہے وہ آئے گا۔ بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی ہے، خوشی دی ہے، خوشی کی خبر دی ہے، اور بعض میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آمد کی، اپنے آنے کی اطلاع دی ہے۔ اور فتح اور کامرانی بھی کس کی طرف سے نصیب ہوتی ہے؟ سمجھے، اگر مکہ فتح ہوا تھا تو کس کی طرف سے ہوا تھا آپ بتائیے؟ اللہ کی طرف سے نا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی تو کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ اللہ کی طرف سے ہوئی تھی۔ عربی زبان کا یہ ایک معروف قاعدہ ہے اصل میں، کہ اللہ کا حکم آئے گا وہ ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا آنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں ہم کو اگر ہم ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئے گا یا وہ آتا ہے، جیسے کہ آسمان دنیا پر نزول کی آپ نے حدیث سنی ہوگی، کیا فائدہ لگتا ہے آپ کو اس سے؟ آپ بتائیے، خود ہی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ مانگو تو میں تمہیں دوں، مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ بندے کو کیا ہوتا ہے؟ امید اور یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا بندے کے اندر، کہ اچھا میرا رب مجھ سے بہت قریب ہے، آسمان دنیا پر ہی ہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ تو اگر آپ ساتھ میں آسمان پر بھی ہو اللہ تعالیٰ تو آپ کی دعا قبول کرتا ہے الحمدللہ۔ جو ہمیں ایک تقویت ملتی ہے ہم کو کہ میرا رب آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے، سبحان اللہ، اور میری دعا سننے کے لیے، میری مغفرت کے لیے، میری بخشش کے لیے، یعنی ایک دل میں جو احساس ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ صفات پر ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، اس کا آنا ثابت ہے، چلیے، اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان رکھنے سے انسان کے دل میں وہ ہولناک منظر کا خوف پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ بھی انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اچھا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود اتر پڑے گا تو کیا وہ خوفناک ماحول ہوگا؟ امیجن کریے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا اور فرشتے بھی ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ سبحان اللہ نازل ہوگا، اور مخلوقات ساری کی ساری اس کا فیصلہ سننے کی منتظر ہوگی۔ تو اگر نیک عمل کیے ہوں گے ہم نے تو ہم اس کی جزا پائیں گے، اور کسی نے برے عمل کیے ہوں گے تو وہ اس صورت میں اس کو سزا ملے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ علیحدگی اختیار کرے گا، وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی وہی کچھ نظر آئے گا، اپنے سامنے دیکھے گا تو ادھر جہنم کی آگ نظر آئے گی، اور آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے آدھے حصے کے ساتھ ہی، صحیح مسلم کی حدیث سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بندے کو ڈھانپ لے گا اس دن نا، اور اسے قریب کر کے پوچھے گا کہ تو نے یہ فلاں 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 کام کیا تھا، بندہ سب کا اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا۔ تو آپ سوچے کیا ہیبتناک منظر ہوگا وہ۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا آنا ثابت ہے، جی ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم بچوں کو، اب چھوٹی سی مثال سے اس بات سمجھ لیجیے کہ یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ اچھا تمہارے ابو سے ذکر کر دیں گے، تمہارے ڈیڈی سے ذکر، جو بھی آپ کہتے ہیں اپنے اپنے بچوں سے، اپنے فادر کے لیے، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں کہ اچھا صحیح میں فادر کے سامنے ذکر نہ کر دیا جائے، ہماری شکایت نہ لگا دی جائے۔ اور ایک روب ہوتا ہے نا باپ کا بچوں پر گھر میں، کہ ماں کے سامنے بھلے ہی بچے کبھی کبھی کچھ کر بھی لیتے ہیں لیکن باپ کے سامنے نہیں کر پاتے۔ تو کسی کی موجودگی سے فرق پڑتا ہے، کسی کے قریب آنے سے فرق پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور فیصلہ چکا دیا جائے گا، تو ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ہمارا فیصلہ چکا لیا جائے گا، ہمارا فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اچھوں کو اچھا بدلہ مل جائے گا، بروں کو برا بدلہ مل جائے گا۔ تو ایک دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے گناہوں پر پھر شرمندہ ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آگے نیک کام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے اصل میں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آگے۔ پھر جو اہل تعطیل ہے اور جو تحریف اہل تحریف ہے، جنہوں نے قرآن کی آیتوں کی غلط تعبیر لے لی ہے، کہ آپ قرآن کی آیتوں کا غلط ایسا مطلب نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ کا حکم آئے گا وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت کی تم کو خبر دے گا وہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آنا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں مختلف چیزیں بیان کی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا اثبات، یعنی اس کا چہرہ ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں جہاں چہرے کی بات آئی ہے اس کو چہرہ ہی سمجھنا چاہیے، نہیں کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا چونکہ چہرہ انسانوں کا بھی ہوتا ہے لہٰذا اللہ کے لیے ہم چہرہ کیسا کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں بہت فرق ہے، لئیس کمثلہ شیء، آپ اس بات پر پہلے یقین کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا چہرہ تیرے رب کا جو جلال والا اور انعام والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وجہ کا لفظ آئے ہے، اور وجہ عربی زبان میں چہرے کو کہتے ہیں، اور دو آیتیں یہاں پر انہوں نے کوٹ کی ہیں اس کے لیے۔ تو کلو من علیہ فان، ہم پڑھتے ہیں پہلے کہ اس زمین پر موجود سب چیز فنا ہو جائے گی، اور باقی کیا رہ جائے گی؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کا چہرہ۔ یعنی سب کے لیے فنا ہے، اس سے مخلوق کا نقص ثابت ہوتا ہے اور خالق کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وجہ چہرے کا معنی معلوم ہے، جب کسی کیفیت ہم مجھول ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرح اللہ تعالیٰ کے چہرے کی کیفیت کا بھی علم نہیں رکھتے، مگر اس کے چہرے پر ایمان رکھتے ہیں جو جلال و اکرام کے ساتھ موصوف ہے، تر و تازگی اور نور عظیم کے ساتھ موصوف ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ جب ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ ہل ینظرو کا، کہ آپ نے دیکھا ہے ربک، اپنے رب کو، معراج کے موقع پر؟ کہا تھا حجابہ النور لو کشفہ الاحرق تصبحت وجہہ وانتہى الیہ بصر من خلق، اس کا تو حجاب ہی نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار اس کی مخلوق سے ہر اس چیز کو جلا ڈالیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ نہیں، انسان کے اندر وہ تاب ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ آپ دیکھیں، ہم تو صرف سورج کو دیکھتے تو ہماری آنکھیں چندیا جاتی نا، جبکہ سورج اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی تخلیق ہے، ہے نا؟ ایسے کئی سورج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو دنیا کا سورج ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے سے کتنے کروڑہ میل، یعنی ہمارے پاس تو اتنا پیمانہ بھی نہیں ہے بولنے کے لیے، کتنی دور ہے سورج، آپ خود بتائیے، کیا آج تک ناپ سکا؟ کوئی نہیں ناپ سکا۔ تو سورج اتنی دور ہو کر اس کی جو روشنی کی کرنیں ہیں جب ہم اس کی طرف ڈائریکٹ دیکھتے ہیں تو دیکھ نہیں سکتے، کیا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کو؟ چندیا جاتی ہے نا ہماری آنکھیں، نہیں بند ہو جاتی ہیں ہماری آنکھیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی جو چہرے کا نور ہے کہ اس کا حجاب بھی نور ہے، تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو ہم چہرے کا تو اس بات کرتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے جب تک ہم دیکھ نہ لیں، لیکن اللہ کا چہرہ ثابت ہے، اس کا دیکھنا بھی ثابت ہے نا، کہ اللہ کے چہرے کا ہم دیدار کریں گے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تم دیکھ رہے ہو چاند کو، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بیچ میں تمہارے کوئی پردہ حائل ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں چاند کو۔ کہا کہ اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ، کوئی مشکل بیچ میں حائل نہیں ہوگی، ڈائریکٹ اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت ہے، تو اسی لیے جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ چہرہ بڑا باعظمت ہے، جس کا مخلوقات کے چہرے کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے، ناممکن ہے کہ مخلوق اور خالق کا ایک جیسا ہو۔ تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقی چہرے کے ساتھ متصف ہے، یعنی اس کی صفات میں سے ہے۔ اور یہ کس بنا پر ہم کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مخلوقات کے چہرے کے ساتھ بالکل نہیں مماثلت رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثل جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہم اس چہرے کی کیفیت سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی شخص اس کیفیت کو اپنے دل میں تصور کرنے کی کوشش کرے گا، یا زبان سے اس کا اظہار کرنا چاہے گا، تو ہم ایسے لوگوں کو بدعتی قرار دیں گے یا گمراہ قرار دیں گے، کیونکہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے لب کشائی کرتا ہے، یعنی اپنی زبان کھولتا ہے، جو ناجائز ہے اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو ہے لیکن کیسے ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آراف میں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. کہہ دو کہ حرام کیا ہے میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو، ان میں سے جو ظاہر ہوں اور جو چھپے ہوئے ہوں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کے تعلق سے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جسے تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو آخری بات امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ ہم اللہ کے بارے میں کیسے کوئی بات کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. اور قرآن کا ایک قاعدہ ہمیں ملتا ہے، جو قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے سورہ اسراء کی آیت 36 میں، کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی بہترین پرنسپل اصول ہے، سمجھے، یہ قرآن کی آیت. اور جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان تمام کے تمام اعضاء سے پوچھ ہونی ہے. تو یہاں پر وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ باقی رہے گا تمہارے رب کا چہرہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے رب کا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے. تو یہ دلیل ہے، ذل جلال والاکرام کا لفظ بھی آیا ہے. جیسے پھر ایک اور جگہ آتا ہے، تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے. سبحان اللہ، جلال معنی عظمت اور سلطنت کے ہیں، اور اکرام مطلب مکرم بھی ہے اور مکرم بھی. اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور وہ اکرام کے مستحقین کے لیے مکرم ہے کہ اس نے ان سے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے. تو رب تعالیٰ اپنے جاہو جلال اور کمال سلطنت اور عظمت کی وجہ سے اس لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ کا اکرام یہ ہے کہ اس کی کما ہو کا ہی، یعنی جیسا اس کا حق ہے، قدر کی جائے اور اس کی تعظیم بجا لائی جائے. اس لیے نہیں کہ وہ ہماری تعریف کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تجھے، یعنی ہمیں، اس کی جزا دے گا، ہم پر احسان فرمائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے چہرہ. تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم کو آیت ملتی ہے اللہ کے چہرے کے ثبوت کے لیے، سورہ قصص آیت 88، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل من علیہ فان، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، اور یہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جسے پیچھے پڑتے آئے ہیں. تو پھر اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ ہر چیز، ہر شے فانی ہے، سب چیز زوال پذیر ہے، لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کا حکم نافذ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو پس وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، حاکم ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے. تو اس کا معنی یہ کیا گیا کہ ہر چیز کو فنا ہے بجز اس چیز کے جس کے ساتھ اس کی خوشنودی کا حصول مقصود ہوگا، یعنی ہمارے نیک اعمال کا اجر باقی رہے گا. اور سورہ قصص آیت 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکاریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. تو گویا اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا کر نہ پکارو، اس طرح تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے مرتکب ہوگے، اور تمہارا یہ مشرکانہ عمل ضائع اور بیکار ہو جائے گا. ہاں، وہ عمل باقی رہے گا جو آپ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو یعنی وہ عمل بھی ہمارا باقی رہے گا جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، ہے نا. اور جو عمل میں ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، یا لوگوں کے لیے کیا تھا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی کبھی فنا نہیں ہونے والی، وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیے ہوں گے وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جو اعمال سے اللہ کی رضا مقصود تھی وہ بھی باقی رہیں گے، اس کا اجر باقی رہے گا. تو بہرحال چہرے کا جو شمار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں ہوتا ہے. تو جو لوگ کہتے کہ یہ مانوی اعتبار سے ہے، وہ چیز غلط ہے. اصل میں یہ تحریف ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات میں. کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، کچھ تحریف کرتے ہیں اس میں. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ جو چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا جز ہے، یہ کوئی حصہ ہے، نہیں. اس سے کیونکہ ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. تو جو اہل تحریف ہیں، جو چینجز کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے چہرے کی تفسیر اللہ کے ثواب کے ساتھ کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے ثواب کے علاوہ ہر شے فانی ہے، اور چہرہ جو کہ صفت کمال ہے، انہوں نے اس کی تفسیر ایک مخلوق چیز کے ساتھ کر دی جو کہ اللہ سے الگ ہے، اور جو عدم اور وجود دونوں کے قابل ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے یہ بحث کی تھی کہ کچھ چیزیں حادث ہیں اور کچھ قدیم ہیں، کچھ چیزیں ایسی جو عدم سے وجود میں آئی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں، یعنی جو ایسے سارے معنی پیش کرنا، یہ سب غلط اس میں آ جائے گا. تو مختصر یہ کہ ان لوگوں نے، یعنی کچھ لوگ، یہ بھی چیز غلط ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو انہوں نے اس کے ثواب کے ساتھ جوڑ دیا. تو پہلا معنی لینا ہی درست ہے. پہلا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ وہی باقی رہے گا، جو دوسرا معنی ہے اس میں بھی دراصل ایک طرح سے نقص لازم ہو جاتا ہے. تو ہم پہلے معنی کو لیں گے. پہلا معنی کیا ہے کہ صرف یعنی جو اللہ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شایہ نشان ہے, ہم اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے اور وہی باقی رہنے والا ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے ثواب باقی رہے گا, کیونکہ جو بھی نیک عمل کیے جائیں گے وہ تو باقی ہی رہیں گے, اور ظاہر سی بات ہے جنت بھی باقی رہے گی. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ پہلے سے بنی ہوئی ہوں, پہلے سے موجود ہوں. جیسے کہ جبریل امین کی حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جبریل امین کو کہ جاؤ دیکھاؤ جنت, اس کو مشاہدہ کراؤ. اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ جاؤ دوزخ بھی دیکھاؤ کہ کیسی ہے, کیسی اس کی ہولناک ہے. اور جبریل امین نے وہ دونوں چیزیں دیکھی تھی, اور رسول اکرم کو بھی معراج کے موقع پر یہ چیزوں کو مشاہدہ کرایا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے کہ یا تو اس سے پہلے سے پیدا کر دے یا جو آگے ہونے والا ہے اس کو پہلے سے بتا دے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, سبحان اللہ. تو بہرحال تو جو اہل تعطیل ہے انہوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تفسیر ثواب سے کر دی. اب اس کا شمار امکانات میں سے ہے کہ جس کا وجود جائز ہوتا ہے عدم وجود بھی یعنی نہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ قول بھی صحیح اور درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی بظاہر ان کا قول بہت اچھا لگتا ہے نا, بظاہر سننے میں تو لگتا ہے کہ ہاں ثواب تو باقی رہے گا, لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ بندے نیک کام کریں گے تو ثواب ملے گا. تو اس کا اللہ کے چہرے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کا چہرہ تو اپنی جگہ ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور باقی رہے گا, اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو ہم اس کو ثواب اور عذاب کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جو اخلاص سے خالی عمل تھے وہ ضائع ہو جائیں گے اور جو اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل تھے وہ باقی رہیں گے. وہ ایک الگ اپنی جگہ دوسری چیز ہے, وہ اس کو ہم اللہ کے چہرے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. یہ قول بھی صحیح نہیں ہے کہ اس کا ثواب باقی رہے گا اور وہ چہرے کو ثواب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, تو وہ چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ اپنی جگہ اور ثواب وہ اپنی جگہ. تو کچھ لوگوں کا جو قول ہے لفظ کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہے, جس کی روح سے ایک خاص چہرہ ہے ثواب ہرگز نہیں. یعنی وہ کہتے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ بعض جگہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم وجہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ اللہ کی رضامندی تم کو ملے گی. ایک معنوں میں ایک طرح سے یہ بھی غلط بات ہو جائے گی. جہاں اللہ کا چہرے کی بات ہے تو اللہ کا چہرہ ہی وہاں پر مراد ہوگا. تو جو سلف صالحین تھے ہمارے, ان کا جو کہنا تھا اس کے خلاف ہے یہ معنی. ان میں سے کسی ایک کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ چہرے سے مراد ثواب ہے. اور کتابوں میں یہ بات بالکل محفوظ حالت میں لکھی ہوئی ہے, آج موجود ہے, جس میں صحابہ کرام کی رائے ہے, ائمہ تابعین ہے, تبع تابعین ہے. انہوں نے کوئی ایسی نص پیش نہیں کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ چہرے سے مراد ثواب ہے. نہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ثواب کو ذوالجلال والاکرام جیسی صفات عظیمہ سے متصف کیا جا سکے؟ نہیں, ایسا بھی ممکن نہیں ہے. اور پھر چوتھا یہ ہے کہ تم اس کے ارشاد کے بارے میں کیا کہو گے کہ اس کا حجاب نور ہے. اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں اس کی مخلوق میں سے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیں, کیا اس کے ثواب کی بھی یہ حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو ہرگز نہیں. تو ان تمام نکات سے جو اہل تعطیل ہیں ان کے جو قول کا باطل ہونا ثابت ہو گیا. تو ہم چہرے کی وہی تفسیر کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد لی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر سوال یہ کہ کیا جہاں کہیں بھی کلمہ الوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہوگا اس سے اللہ کا چہرہ ہی مراد ہوگا جو کہ اس کی صفت ہے؟ تو جواب ہے کہ اصل تو یہی ہے, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا, اور انہیں دور مت کیجیے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور وہ اس کا رخ چاہتے ہیں. ایک اور جگہ تھے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, اور کسی کا اس پر ایسا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ چکانا مقصود ہو مگر صرف اپنے رب اعلیٰ کے رخ کا حصول, اور وہ عنقریب اس سے راضی ہو جائے گا. یہ سب جو آیات ہیں, بس اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ حقیقی چہرہ ہوتا ہے جو اس کی ایک صفت ہے. البتہ ایک کلمہ ایسا جس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے, وہ ہے فَأَيْنَ مَتُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, یعنی تم نماز ادا کرتے وقت اپنا منہ جدھر بھی پھیرو اللہ کا چہرہ ادھر ہی موجود ہے. تو بعض مفسرین کے نزدیک اس جگہ یعنی وجہ سے مراد جہت ہے, یعنی سمت, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے. یعنی تم جدھر بھی منہ پھیرو ادھر اللہ ہی کی جہت ہے, یعنی وہ جہت کی اگر تم اس کی طرف منہ کرو گے تو تمہاری نماز قبول فرمائے گا. ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت سفر کی حالت کے بارے میں اتری کہ انسان جب دوران سفر نفل نماز ادا کرے تو وہ کسی بھی طرف منہ ہونے کی وجہ سے کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے. یہ جب اس پر قبلہ کے بارے میں شبہ ہو جائے تو وہ ایک ارادہ کر کے پھر جس طرف منہ کر لے نماز ادا کر لے. لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ اس جگہ بھی چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کا حقیقی چہرہ ہے, یعنی تم جدھر بھی منہ پھیرو گے اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. اور یہ بھی کہ رسول اکرم نے فرمایا جب نمازی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیتا ہے نا, یہ ہم حدیث میں پڑھتے آئے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں, لہٰذا آپ نے اپنے سامنے تھوکنے سے منع فرمایا نماز میں. جب آپ کسی ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیں جہاں آپ کو قبلے کی صحیح سمت کا پتہ نہ چل رہا ہو, تو پھر آپ ایک ارادہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ اندازن کر کے کہ کہاں ہوگا قبلہ, تو ہو سکتا ہے قبلہ آپ کے پیچھے رہا, تو اس حالت میں بھی اللہ آپ کے سامنے ہے. آیت کا یہ معنی صحیح اور آیت کے ظاہر سے بالکل برابری رکھتا ہے, جبکہ پہلا معنی بھی اس کے مخالف نہیں ہے. تو اس لیے بات جان لینا چاہیے کہ یہ عظیم الشان چہرہ جو جلال و اکرام کے ساتھ موصوف ہے, اس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے, نہ ہی ہم تصور کر سکتے ہیں. بلکہ آپ جس چیز کو بھی مقدر کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے برتر اور عظیم تر ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو کل شیئن ہالک الا وجہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. اس میں چہرے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے ذات مراد لی جائے تو اس صورت میں تحریف کا ڈر ہے, اور اگر صفت مراد لی جائے تو بھی آپ خطرے سے دوچار ہوں گے. یہ ان لوگوں کا موقف ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی فانی ہے سوائے اس کے چہرے کے, اسی صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ چہرے سے ذات مراد لیتے ہیں تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے لیے چہرے کا بھی اثبات کریں, تو یہ بات درست ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ چہرہ ذات سے عبارت ہے اور چہرے کا اثبات نہ کریں, تو یہ تحریف ہوگی جو قابل قبول نہیں ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں گے تو اس میں چہرہ سب کچھ شامل ہوگا. تو اگر یہ کہا جائے کہ اس کے چہرے سے مراد اس کی ذات ہے جو کہ چہرے کے ساتھ متصف ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جو اہل تحریف ہیں یا تعطیل ہیں, وہ قول میں تھوڑا سا فرق کر دیتے ہیں. ان کے نزدیک چہرے سے مراد ذات ہے اور اس کے لیے چہرہ ثابت نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ چہرے سے مراد ذات ہے, اس لیے کہ اس کا چہرہ جس کی تعبیر ذات کے ساتھ کی گئی ہے, یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں گے اور اس میں چہرہ بھی شامل ہے, تو بہرحال ہمیں اس قول کو چینج نہیں کرنا ہے, اور اس کا اس وہی معنی لینا ہے جو کہ ہمارے سلف نے کہا تھا. اور سلف نے کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کے چہرے سے مراد اس کا چہرہ ہے, نہ کہ ثواب. ثواب تو ملے گا ہی, ظاہر سی بات ہے, جب بھی کوئی نیک کام کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا ہی, اور وہ باقی رہے گا اس کا, کیونکہ وہ تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک بھی نیکی ہماری ضائع نہیں جائے گی, کوئی ہمارا اجر و ثواب ضائع نہیں جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ہی دے گا اجر و ثواب. لیکن جہاں چہرہ ہے وہاں پر چہرے کی بات کی جائے, اس کو دوسرے معنوں میں نہ لایا جائے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات ہوا. اور ویسے بھی بعد میں ہم حدیث سے بھی ثابت کریں گے اس کو, ابھی تو ہم قرآن سے ثابت کریں نا. یعنی دو دلیلیں دی گئی ہیں, ایک قرآن سے دی گئی ہے اور ایک حدیث سے دی گئی ہے. تو جو ہمارا پہلا فرسٹ ہمارا جو لیول ہے عقیدے کا فرسٹ لیول, اس میں ہم قرآن سے نصوص کو ثابت کر رہے ہیں, جو قرآن کی نصوص ہیں جو نص سے ثابت ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ حدیث سے ثابت کریں گے ہر چیز کا اثبات, ثبوت, دلیل. تو پہلی فصل جب ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو یہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا, یعنی جس میں ہم قرآن سے دلیل لے لیں گے. بارک اللہ فیکم, امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.